الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات آج منگل کا دن ہے منگل کے دن ہمارے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مسند مولا روم کا درس ہوتا ہے اور دفتر ششم کے حکایت نمبر 19 کا درس چل رہا تھا جس میں ایک نابینا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ حاضر ہوتے ہیں اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھاگ کر چھپ جاتی ہے. یہ مطلب درس چل رہا ہے اور اس میں جیسے کہ حضرت کا طریقہ ہے کہ بہت اہم معلومات اور معارف وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ اس کے اندر وہ سمو دیتے ہیں. تو آج انشاءاللہ العزیز یہ جو ہے نا مطلب انشاءاللہ اس سے آگے کی بات چلے گی. تو انشاءاللہ العزیز 19 نمبر یہ تو پورا ہو گیا ہے. ہاں شعر سن رہے تھے؟ صرف سن رہے تھے؟ اچھا. تو اس کا جو آخری شعر ہے اس حکایت کا وہ انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. ترک آنکن کی دراز است این سخن نئی کردست از درازی امر کن. یہ تو صرف ایک بات ہے فرما رہے ہیں کہ اس مضمون کو ابھی ملتوی کرو کیونکہ یہ ذکر لمبا ہے اور لمبا ہونے کی وجہ یہ کہ محسن نبوی بے شمار ہیں اور حکم فرمانے والے نے طولی کلام سے منع فرمایا ہے. مطلب یہ ہے کہ صاحب حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے, یعنی آپ کے ارشادات سے اختصار کا نام کا حکم پایا جاتا ہے. چنانچہ فرمایا اکثر الخطبہ, یعنی خطبہ کو مختصر کرو. اور حضور صاحب نے اپنے مدح میں مبالغہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے. چنانچہ فرمایا مایم بغیل عبد یقول انا خیر من یونس بن متا, بندے کو مناسب نہیں کہ مجھے یونس بن متا سے بہتر بتائے. اور فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ, یعنی مجھے موسیٰ علیہ السلام پر ترجیح نہ دو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ظاہر مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انبیاء میں اونچا ہے اور قرآن میں بھی تلکر رسول فضلنا بعضهم على بعض, تو بعض پیغمبر بعضوں سے اونچے, لیکن چونکہ اس میں مبالغہ جب آ جاتا ہے تو مبالغہ میں پھر حقیقت نہیں رہتی, تو اس مبالغہ سے روکا گیا ہے کہ مبالغہ نہ کرو, بس جتنی حقیقت ہے اتنے پر اکتفا کرو. تو یہ مطلب اس بنیاد پر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی اس پہ رکنا چاہیے اور مبالغہ سے بچنا چاہیے. آگے جو حکایت نمبر 20 ہے وہ انشاءاللہ شروع ہوا چاہتا ہے. اور جیسے کہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ حکایات سے صرف حکایات مراد نہیں ہوتے, بلکہ اس سے مراد جو ہے یہ ڈاؤن لوڈ فیل ہو رہا ہے, یہ 20 نمبر حکایت کا. اگر وہ کتاب دے دے پھر. امتحان کردن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے چرا پنہا میں شبی کو اترا نہ بینت. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بطر امتحان فرمانا کہ تم کیوں چھپتے ہو جب کو تم کو دیکھتے نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی حضرت عائشہ صدیقہ پردے میں تشریف لے جانا ہے مسئلہ تھا, مگر اس سوال اس امتحان کی بنا پر فرمایا کہ اس مسئلہ کے لحاظ سے پردے میں گئی یا کسی اور وجہ سے. گفت پیغمبر برائی امتحان اون بی بے نترا کم شونہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور امتحان فرمایا کہ وہ تم کو نہیں دیکھتے تو پھر پردہ نہ کرو. کر دے شارت عائشہ با دستہا اون بی ند منہ می بی نم ورا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا اگر وہ نہیں دیکھتے تو میں ان کو دیکھتی ہوں. یہ وہ نقطہ کی بات ہے جس کے اوپر صاحب تمیز کہا تھا, یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کا پاس کیا, چنانچہ اپنے آپ کو غیر مرد کی نگاہ سے نہیں چھپایا بلکہ اپنی نگاہ کو غیر محبوب پر پڑھنے سے بچا لیا. ہاتھ اشارہ کرنے میں نقطہ ہے کہ اپنی آواز کو غیر مرد کے کان میں پہنچنے سے بچایا. یہ قصہ حدیث کے متداول کتابوں میں سند سے نہیں، البتہ سنن میں ایک دوسرا قصہ ہے کہ حضرت ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ عنہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر دی، ام مکتوم نبینا نے حاضری کی اجازت چاہی تو آپ نے دونوں کو پردے میں چلے جانے کا حکم فرمایا. ان نے عرض کیا کہ وہ تو نابینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو کہ تم ان کو نہیں دیکھو گی؟ سو اگر مسلم والے حدیث بھی ثابت ہو تو ظاہر دونوں میں تعارض کا شبہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کو تم کو تو خود پردہ کا حکم فرمایا، شدید رہتے ہیں جو خود پردہ کیا ان کو منع فرمایا، مگر جواب خود شعر مسلم مذکور ہے، یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو جو فرمایا تو مقصود اس سے امتحان تھا ان کے فہم کا، چنانچہ امتحان میں کامیاب ہوئی. اس حکایت کے اوپر عربی اشعار میں دو باتیں مذکور ہوئی تھی، ایک تو محبوب کا نہایت قرب کی وجہ سے مخفی ہونا، دوسری بات محب کا اپنے محبوب پر تقاضا غیروں کی نظر سے مخفی رکھنا، اور دوسری بات کے مناسب حکایت مذکور تھی. اب آگے دونوں باتوں کی مناسبت سے محبوب کی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا باطن ہونا فرماتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بتون کی مناسبت سے اس کے ظہور کا بھی ذکر ہوگا. ظاہراً یہاں روح کا ذکر ہے مگر اس سے مراد حق تعالیٰ ہے. غیرت عقل است بر خوبی روح، پرز تمثیلات و تشبیہ اے نصوح. عقل کو جو روح کی حقیقت ظاہر کرنے میں دریغ ہے تو اس کی وجہ ہے کہ اس کو روح کے حسن پر غیرت ہے. ایسی روح جو تمثیلات سے اور تشبیہات سے پر ہے، ایسا عبد دل آدمی. جن شعروں میں اگرچہ بظاہر روح کا خفا ہے لیکن مقصود اس حق سبحانہ تعالیٰ کی حقیقت کا خفا ہے، اس میں یہ کنایا کہ جب روح کو جو ایک مخلوق ہے اپنے ظہوری اثار کے باوجود اس قدر پوشیدہ ہے تو حقیقت حق کا مخفی ہونا اور بھی ضروری ہے، جو وجود حجت ہے، اور روح اس کی مخلوق ہے، اور انبیاء اولیاء نے جس کو ظاہر فرمایا تو وہ سوائے تمثیلات و تشبیہات کو اور کچھ بیان نہیں کرتے، لیکن حقیقت ذات ہر ممکن کے ادراک سے مخفی ہے، حتیٰ کہ عقل کل سے بھی پنہا ہے، اس کا اختفاء اس کے کمال ظہور کی وجہ سے ہے. یعنی وہ اتنا ظاہر ہو گیا کہ چھپ گیا، مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کی جو قدرتیں ہیں وہ ظاہر ہیں، اس کے جو مظاہر ہیں مطلب وہ ظاہر ہیں، لیکن خود مطلب وہ نہیں نظر آ سکتا. یعنی گویا کہ جس کے ذریعے سے ساری چیزیں انسان دیکھتا ہے خود وہ چیز نظر نہیں آتی. مثلا روح کے ذریعے سے انسان ساری چیزوں کو دیکھتے لیکن روح کو نہیں دیکھ سکتا. پتلی جو ہے آنکھ کی، اس کے ذریعے سے ہم ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن پتلی نظر نہیں آ سکتی. تو مطلب یہ ہے کہ غایت قرب کی وجہ سے اور غایت ظہور کی وجہ سے چیزیں چھپ جایا کرتی ہیں. یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ بات یہاں پر سمجھائی گئی. باچونی پنہانی کی روح راس، عقل بروے آچونی رشکی چراست. جب روح خود اس قدر مخفی و مستور ہے تو پر عقل ازرائے غیوری اس کو مخفی کرنے کی کوشش کیوں کر رہی ہے؟ روح سے روح الارواح یعنی ذات و حق مراد ہے کہ اس کا ظہور بالکنہ محال ہے، جیسے اس کے بارے مسلم کہے لا حد ولا تصور، ورنہ روح کی حقیقت کا ظہور ممتن ہی نہیں. چنانچہ شاہ ولی اللہ رحمۃ سلونہ کا روح کی ضلع میں فرماتے ہیں کہ یہ اس عمر میں نس نہیں ہے کہ امت مرحومہ میں سے کوئی بھی روح کی حقیقت کو نہیں جانتا، جیسے کام خیال ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ جس بات سے شریعت ساکت ہو اس کے کنہ کا معلوم ہونا بالکل ناممکن ہو، بلکہ بہت سارے باتوں سے شریعت اس لیے ساکت رہتی ہے کہ ان کا کنہ کا پہچاننا دقیق ہے، جس کو جمہوری امت کے پیش نظر نہیں کیا جا سکتا. غرض یہاں ذات حق تعالیٰ کی حقیقت کا اختفاء مراد ہے، اور عقل کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ذرائع غیرت اس کی حقیقت کو ظاہر نہیں کرتی حسن تعلیل ہے، وہ نقل کو خود اس کا انکشاف نہیں ہے. آگے عقل سے خطاب ہے، اس کے پنہامی کنی اے رشک خو، آنکھ پوشی دست نور شروعی او. اے غیرت مند عقل، تو اس کو کس سے مخفی کر رہی ہے؟ خود جس کے نور یعنی غایت ظہور نے اس کی ذات کو چھپا رکھا ہے. یہاں سے صاف ظاہر کہ اکتالا کی حقیقت کے خفا کا ذکر ہے، نہ کہ روح کے خفا کا. می روت بے روئی پوش این آفتاب، فرت نوری اوست روئی شرا نقاب. واجب، یعنی یہ ذات حق کا آفتاب حجاب کے بغیر چل رہا ہے، اس کے نور کی زیادتی اس کے چہرے کا نقاب ہے، یعنی اس کا شدت ظہوری باعث خفا ہے. وہ بار بار میرے ذہن میں یہ مثال آ رہا تھا، لیکن یہاں پر حضرت نے خود بیان فرمایا کہ سورج کو زیادہ روشنی کی وجہ سے لوگ نہیں دیکھ سکتے. جب اس کی روشنی کچھ کم ہو جاتی ہے مغرب کے وقت یا صبح کے وقت طلوع کے وقت, یعنی اس کی روشنی اتنی زیادہ نہیں ہو چکی ہوتی, اس وقت لوگ اس کی ٹکیا کو دیکھ سکتے. ورنہ عام حالت میں جب سورج آفتاب پہ ہوتا ہے, مطلب یعنی وہ چمک رہا ہوتا ہے, اس وقت کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا, آنکھیں چندیا جاتی ہے. ہاں جی, تو یہ مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا جو غائب ظہور ہے اس کی وجہ سے وہ چھپ جاتا ہے. یا کریم, ترا اخفا ہے گویا عین اظہار, ترا اظہار ہے اخفا اسرار, کلا جتنا ہوا اتنا ہی مستور, چھپا جتنا رہا کھلتا بدستور, جو باطن ہے تو باطن کا پتا کیا, جو ظاہر ہے تو ہے تیرے سوا کیا. ہاں جی, یعنی یہ جو ہے نا, مطلب واقعی بعض دفعہ کوئی چیز اتنی زیادہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ پوشیدہ ہو جاتی ہے. اس کے پنہامی کنی اے رشک ور کاف تابز و نمی بیند اثر, اے غیرت مند عقل تو اس کو کس سے مخفی کرے جبکہ وہ خود اس قدر مخفی ہے کہ آفتاب بھی اس کا نشان پا نہیں دیکھ سکتا, حالانکہ آفتاب جہاں گھر سے جہاں کوئی چیز مخفی نہیں. آگے عقل جواب دیتی ہے, رشک زاں افسو ترست اندر بتم تنم, کس خودش خواہم کہ ہم پنہا کنم. رش تو جتنا تم سمجھے ہوئے میرے اندر اس سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ میں اس کو خود اپنے آپ سے بھی مخفی رکھنا چاہتا ہوں. یعنی تم کو میرا اس قدر رشک معلوم ہے کہ میں دوسرے لوگوں سے اس کو مخفی رکھنا چاہتی ہوں, حالانکہ میرے رشک عالم یہ کہ مجھے خود اپنی نگاہ اس پر پڑھتے ہوئے بھی رشک آتا ہے. اور قلندر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, غیرت از چشم بزم روی تو دیدن ندہم, گوشرانیز حدیث تو شنیدن ندہم. زی آتشی رشک گرا آہنگ من, باد و چشم و گوش خود رر جنگ من. غیرت شدید کی آگ کے باعث خود میرا لشکر یعنی قوائے مدرکہ اپنے دونوں آنکھ اور کانوں سمیت میرے ساتھ جنگ کرنے میں مصروف ہے. جنگ سے مراد بغاوت اور عدم اطاعت, یعنی حواس باطن خواص ظاہر سمیت جن کو خواصی سے عقل کہا جاتا ہے, ہمیشہ ہر قسم کے ادراکات میں میرے مدد کرتے رہے مگر جاتے حق کی حقیقت معلوم کرنے میں مجھے کوئی مدد نہیں دیتے. نور تو بدیدہ دید نتواں, بارش نظر کرشید نتواں. آگے دوسرے سوال عقل سے, چوں چونی رش کے ستت اے جان و دل پس دہاں, بر بند گفتن را بہل. اے عقل, جو بمنزہ جان و دل ہے, جب تجھ کو ایسا رشک ہے تو اس رشک کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کے تذکرہ سے منہ بند رکھ اور جو کچھ کہنا سننا وہ چھوڑ دے, کیونکہ اس تذکرہ سے بھی کچھ نہ کچھ اس کا ظہور ہو جاتا ہے. وہ غیرت اس کی مانے ہے. عقل بزبان حال اس کا جواب دیتی ہے, ترسم ارخامش کنم آفتاب اسوئی دیگر بدر راند حجاب. میں ڈرتی ہوں کہ اگر اس کے اخفا کے لیے خاموشی تر تو آفتاب گفتگو کی دوسری جانب یعنی خاموشی سے ہی حجاب چاک کر جلوہ دکھا دے. یعنی یہاں خاموشی بے سود ہے. درخموشی گفتما اظہر شود کے زمن اے عامل ازو تر شود, بلکہ خاموشی میں ہمارا اظہار و بیان زیادہ نمایاں ہوگا کیونکہ منع سے خواہش زیادہ ہوتی ہے. جب اس کے اظہار سے خاموشی اختیار کریں تو لوگ اس کی خاموشی کی اہمیت پر چونکتے ہوں گے کہ خاموشی معنی دار کے در گفتن نمی آیت, اور اس خاموشی کو ایک طرح بخل اظہار پر معمول کر کے وفائے المر و حریص علامہ منامن ہو اس کے دیدار کے زیادہ مشتاق ہو جائیں گے. غرض بیان میں اگرچہ اظہار ہے مگر مقامل خاموشی کے کم ہے, حتیٰ کہ بیان بھی مقامل خاموشی کے بمنظر حجاب ہے, جس کی مثال یہ ہے, گر بغر و بحر غرہ اشکف شبد جوش احبب تو بے ان او رف شبد. اگر سمندر جوش خرش کرتے تو اس کا جو خروش جاگ بن جاتا ہے اور وہ جاگ بظاہر اپنے آپ کو شناسا کرانے کے شوق کا جوش بن جاتا ہے. جب دریا سمندر جوش زن ہوتا ہے تو حقیقت باہر کو معلوم کرنے کا شائق سمجھا جاتا ہے کہ یہ باہر کا اپنے آپ کو شناسا کرانے کا جوش ہے. بس اب اس جوش و خروش کے ذریعے اس کی حقیقت معلوم ہو جائے. مگر اس جوش و خروش کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جا کے تہ بتہ حجابات جس سے باہر کے باطنی حقیقت کا ادراک تو درکنار رہا, پانی کی بیرونی سطح بھی مخفی ہو جاتی ہے. اس طرح جوش بیان اور ولولا الٹا حجاب بن جاتی ہے. دوسرے مصرع میں اس مشہور حدیث قدسی کی طرف تلمی ہے کہ کن تو کنز مخفین فا بتان اور فا فخلق الخلق, یعنی میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا تو مجھے شوق ہوا کہ میں پہچانا جاؤں, اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا. یہ حدیث شریف متصوفین میں بہت مشہور ہے. الطاف عشق و محبت کے ذکر میں اس کا بہت ایراد ہوتا ہے, مگر تمیز و طیب میرے حبیث میں لکھا ہے کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی صحیح یا ضعیف سند ملتی ہے. زرکشی اور ابن حجر بھی یہی کہتے ہیں. حرف گفتن بستنی آ روزنست, عین اظہار و سخن پوشی دنست. غرض کوئی لفظ بولنا ہے, اسرار کے دریچہ کو بند کر دینا ہے, بات کا اظہار کرنا بھی ہے نہیں, اس کو پوشیدہ کرنا ہے. آگے مولانا عقل کے اسکول کی تائید میں فرماتے ہیں. یہ ایک بات ذرا عرض کروں کہ بعض احادیث شریفہ جو ہے, یہ بھی جو علم ہے یہ بھی کشفی ہے, اس وجہ سے مطلب ظاہر ہے اس کا بھی کوئی بات انسان نہیں کر سکتا, لیکن بہرحال جن کو مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے اوپر کوئی بات کھول دی جاتی ہے. تو یہ ہے کہ بعض احادیث شریفہ ایسے ہوتی ہیں کہ وہ روایتوں کے سلسلے میں وہ نہیں آتے, مطلب وہ یعنی وہ مخفی ہو جاتی ہے, یعنی وہ مروی نہیں ہوتے. تو وہ کسی ولی اللہ کے دل پہ اللہ پاک القا فرما دیتے ہیں تو اس کا وہ اظہار کر لیتے ہیں, لیکن اس میں دو باتیں ہوتی ہیں. یا تو یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث شریف کی جو تشریح ہوتی ہے اس سے کوئی فقہ کا قانون نہیں ثابت ہوتا, یعنی اس سے کوئی عمل پہ فرق نہیں پڑتا, صرف تشریح ہوتا ہے چیزوں کی. تو یا ایسی قسم کی حدیث ہوتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یا پھر یہ کہ اس کی جو دلیل ہے وہ دوسرے یعنی قرآن کی آیتیں اور دوسرے حدیث شریف ہو جاتی ہیں, یعنی وہاں سے وہ ثابت ہوتا ہے, یعنی بالمعنی وہاں سے ثابت ہوتا ہے, بالالفاظ یہاں پر ہوتا ہے. تو یہ مطلب ظاہر ہے کہ اس قسم کی جو حدیث, جیسے یہ فرمایا نا کہ یہ حدیث شریف کن تو کنزم مخفین فحببتن اور فخلقت الخلق, تو اس کے بارے میں بولے میں نے یہ فرمایا کہ ثابت نہیں ہے, لیکن دوسرے مطلب جو مطلب احادیث شریفہ ہیں اس کے ذریعے سے مفہوم ہوتا ہے. تو مطلب الفاظ اگرچہ اس کے وہ نہیں ہے جو ثابت ہیں, لیکن یہ بات ہے کہ مضمون اس سے پھر یہی آتا ہے. تو اس طرح جو ہے مطلب یہ کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں بعض اس قسم کے حدیث شریف ہے جس پر محدثین حضرات بہت اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے, لیکن وہ احادیث شریفہ جو ہوتے ہیں وہ یا یہی دو قسم کے ہوتے ہیں, یا تو اس سے کوئی فقہ کا قانون نہیں مطلب ہوتا یعنی جس سے عمل میں کوئی فرق پڑ جائے, اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے قرآن پی کا آیت یا احادیث شریفہ سے معید ہوتا ہے وہ مفہوم. حرف گفتن بستنی آ روزنست عین اظہار سخن پوشید است. غرض کوئی لفظ بولنا ہے اسرار کے دریچے کو بند کر دینا ہے, بات کا ظاہر کرنا بہنی اس کو پوشیدہ کرنا ہے. آگے مولانا کس کے گل کی تائید میں فرماتے, بلبلا نا نارزن بر روئی گل تاکونی مشغول شاں ازبو یہ گل. ہاں اے عقل, پول کے حضور میں بلبلوں کی طرح نعرہ لگا تاکہ تو لوگوں کو پول کی خوشبو سے غافل کر دے. صفات محبوب کو اغیار سے چھپانے کی اچھی تدبیر یہ ہے کہ ان کو اپنے اظہار و بیان میں مشغول کر لیا جائے, یہ اظہار اخفاء کا کام دے جاتا ہے. تاب عقل مشغول گردد گوششاں سوئی روئے گل نہ پر رد ہوششاں, یعنی تاکہ ان کے کان گفتگو سننے میں مشغول ہو جائے کہ ان کے ہوش و حواس پول کے چہرے کی طرف متوجہ نہ ہوں. یعنی مطلب یہ کہ وہ جو ہے نا وہ لوگ الفاظ میں گم ہو جائیں گے اور جو اس الفاظ کی حقیقت ہے اس کی طرف ان کا جو ہے نا خیال نہیں جائے گا. پیشی خورشید کو بس روشنست در حقیقت ہر دلیل رہزنست. غرض آفتاب حقیقی آگے جو بہت ہی روشن اور واضح ہے, فی الحقیقت ہر دلیل مزید وضاحت کرنے کے بجائے وضاحت کا راستہ روکنے والی. اصل میں یہ جو ہے نا، یہ دو باتیں جو ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں؟ وہ جا رہی ہے یہ کہ اللہ پاک کے دو صفتیں ہیں جو بظاہر متضاد لگتے ہیں، اور متضاد کو جس کو جمع بین الازداد جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی ازداد کو جمع کرنا، یہ کافی مشکل کام ہوتا ہے. یعنی حقیقت دونوں ہیں اور دونوں بظاہر متضاد لگتے ہیں، تو ان کو کیسے جمع کیا جائے، کیسے اس کی تشریح کی جائے؟ یہ ساری باتیں اس طرف جا رہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ الظاہر الباطن. اللہ پاک ظاہر بھی ہے، اللہ پاک باطن بھی ہے. اب ظاہر اور باطن بھی یہ وجہ سے کالا اور سفید آپس میں مطلب متضاد ہے، تو اب اگر کوئی چیز کو کہہ دو کہ یہ کالا بھی ہے سفید بھی ہے، تو ظاہر مطلب کون سمجھے گا اس کو؟ مطلب اس تو نہیں مطلب کر سکتے. تو لیکن یہ کہ یہ جو مطلب اللہ پاک کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ظاہر بھی ہے، اللہ پاک باطن بھی ہے، تو ظاہر کن معنوں میں اور باطن کن معنوں میں ہے، یہ ساری تشریحات اس کی ہو رہی ہے. تو اس قسم کی چیزوں کی جو تشریحات ہوتی ہے اس میں مسائل تو ہوتے ہیں نا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مثال ملتی نہیں ہے، مثال ملتی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے لیے بہت یعنی انڈائریکٹ قسم کی دلیلیں پکڑنی ہوتی ہیں. آج کل ہمارا جو سائنس ہے وہ بھی اس راستے پہ چل پڑا ہے، اگرچہ بہت پیچھے ہے لیکن بہرحال ہے تو ہے، چل تو پڑا ہے. وہ یہ کہ سائنس کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کیلکولیشن، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو سائنس کا خزانہ ہے یعنی معلومات کا، بہت زیادہ معلومات کا جو حصہ ہے وہ انڈائریکٹ انالیسس سے وجود میں آیا ہے، ڈائریکٹ سے بہت کم ہے. جیسے سائنسدان کہتے ہیں کہ جتنا میٹر ظاہر ہے اس سے زیادہ وہ ہے چھپا ہوا ہے، ہڈن میٹر، بلیک ہول جس کو ہم کہتے ہیں نا. تو بلیک ہول جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں جتنا میٹر ظاہر ہے جس کو دوربین سے دیکھا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ جو ہے نا وہ ہے جو دوربین سے نہیں دیکھا جا سکتا. یہ سائنسدان نہیں کہتے. ہاں جی، دوسری بات کہ ایسٹرو فزکس جو بہت زیادہ ڈیٹیل قسم کی انفارمیشن سورج کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں دیتے ہیں. مجھے بتاؤ کوئی سورج پر گیا ہے؟ کوئی جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. کسی سیارے پہ کوئی جا سکتا؟ ستارے پہ کوئی جا سکتا ہے؟ نہیں. پھر یہ معلومات، اچھا پھر کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں تو اس پہ تو سائنسدان وہ کہتے ہیں کہ بھائی کہاں سے ثابت کرو گے، ہم کہتے ہیں وہ کہاں سے ثابت کرو گے؟ آپ کے پاس کون سی گدڑ سنگی ہے کہ اس کو ثابت کر سکتے ہو اس کو نہیں ثابت کر سکتے؟ ظاہر ہے مطلب اس کو بھی دیکھو، مطلب کوئی سورج پہ گیا نہیں ہے، تو جب نہیں گیا تو وہاں کی معلومات کتنے مستند ہیں؟ مثلا سورج کا مطلب جو فاصلے ہیں ہمارے، فلاں ستارہ اس ستارے سے اتنے فاصلے پر ہے. اب یہ فاصلہ جو ان لوگوں نے ناپا ہے وہ ایک ریلیٹیو قسم کی چیز ہے، یعنی وہ ڈائریکٹ اس طرح نہیں کہ پیمانہ ہم نے رکھا ہوا ہے اور پیمائش کر لیا، اس طرح تو ممکن ہی نہیں ہے. وہ رنگوں کے بدلنے کے ذریعے سے، ڈاپلر افیکٹ اس کو اس کے ذریعے سے جو مطلب وہ کرتے ہیں. اب وہ چیز جو ہے نا مطلب وہ ظاہر ہے، اگر وہی چیز غلط ہو تو آپ کے پاس کیا ہوگا؟ مطلب ظاہر اس کے آپ نے کوئی کیا مطلب ٹیسٹ کیا ہے، ایکسپیریمنٹ کیا ہے؟ سارے تھیوریٹیکل انالیسز ہیں. تو وہ تھیوریٹیکل انالیسز آپ مانتے ہیں جو انڈائریکٹ کیلکولیشن ہے سارے، لیکن یہاں پر آپ بہت بڑے محقق بن جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی اس کا تو ثبوت ہی نہیں ہے. تو آپ کیسے مانیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی پھر اس کا تو ہمارے پاس ثبوت ہے. تو مطلب تم بھی تو یہی کر رہے ہو نا، یہ تم لوگ جو بلیک ہول کی بات کرتے ہو کہ وہ زیادہ میٹر ہے بمقابلہ جو ظاہر ہے اس کے، مطلب اس سے زیادہ وہ ہے، تو وہ آپ کیسے مطلب اپنے نارمل مین سے کیسے آپ ثابت کرو گے؟ وہی بات ہے، اندازے پر اندازے پر اندازے پر اندازے پر اندازے، سارے اندازے ہیں، ان میں درمیان میں ایک اندازہ اگر غلط ہو گیا تو سارا سسٹم درام سے گر پڑے گا، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا، آپ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اور لوگ وہ سائنس دانس جو ہوتے ہیں ایسٹروفیزسٹ، وہ ایسے ہو جس پہ قسم کھا سکتے ہیں، مطلب یہ نہیں صرف یقین کرتے ہیں جیسے اس پہ قسم کھا سکتے ہوں. अल्लाह के, अल्लाह के मतलब यह है कि वहां मिला, वहां पर भी इस तरह है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि साइंसदान भी इस रास्ते पे चल पड़े, लेकिन अगरचे बहुत पीछे हैं लेकिन बहरहाल रास्ता तो वही है। हाँ, तो यहां पर मैंने अर्ज किया ना कि अल्लाह पाक के दो अस्माए मुबारका की बात हो रही है, एक इस्म है इस्म जाहिर और दूसरा है इसमें बातिन। अब जाहिर और बातिन बजाहिर मुतजाद लगते हैं। अगर कोई चीज जाहिर है तो बातिन नहीं, अगर कोई बातिन है तो जाहिर नहीं, एक ही चीज। लेकिन अल्लाह के बारे में हमारा अकीदा है कि जाहिर भी और बातिन भी है। अब वो कैसे है इसकी तशरीह सारी हो रही है, तो जाहिर इसमें तो फिर ये चीजें होंगी ना। तो ये फरमा रहे, पेशे खुर्शीद को बस रोशनस्त दर हकीकत हर दलीले रहजनस्त। गरज इस आफ्ताब हकीकी आगे जो बहुत ही रोशन और वाजे है, आफ्ताब हकीकी अल्लाह जल्ल शान के आगे जो बहुत ही रोशन और वाजे है, फिल हकीकत हर दलील मजीद वजाहत करने की बजाय वजाहत का रास्ता रोकने वाली है। यानी वो आप कहते हैं इससे रास्ता खुल जाएगा, वाक पता चल जाए, ओ फिर मजीद इश्कालात, फिर मजीद मुश्किलात, वो जो है वो रास्ता रोकने वाली है। जितना बयान करते हैं उतना अपने आप को पंसाते जाए। पुतली की तरह नजर, पुतली की तरह मस्तूर है तू, हाँ जी बिल्कुल हाँ। और फिर उस पर भी क्या होता है इतना बहुत कि वल्ला वल्ला कितना दूर मतलब दूर है तू, तो मतलब यह है कि मतलब पुतली की तरह जो है ना इंसान जो है ना वो नज़र उसमें यानी छुपा हुआ है, और मतलब जाहिर है कि बहुत करीब है लेकिन कितना दूर है, क्या बेशक पूरी कायनात को देख ले लेकिन इसको नहीं देख सकते। इसको नहीं देख सकते, और अगर देख सकते तो आईने में देख सकते, तो आईने में तो चले हकीकत तो नहीं है, असल तो नहीं है, तो असल तो कोई नहीं देख सकता। हाँ जी, तो ये मतलब गोया कि यूं समझ लीजिए कि अल्लाह जल्ल शानो के जात के बारे में जितना गौर करोगे परेशान होते जाओगे, नामुमकिन है। इस वजह से आप सब ने इसको रोका है कि अल्लाह ताला के जात में गौर ना करो, अल्लाह पाक के सिफात में गौर कर सकते, यही मतलब रास्ता है। लेकिन कमाल की बात है, यहां पर भी दो बातें आती है, अल्लाह पाक के सिफात में गौर करो लेकिन के सिफात में पनसो नहीं, जाना जात की तरफ है। यानी सिफात के जरिए से जात पर पहुंचना है लेकिन जात में गौर नहीं करना, तो यहां पर वही चीज आ गई, ये नहीं हुई। क्योंकि सिफात में अगर रुक जाओगे तो जात तक नहीं पहुंच सकोगे, फनाइयत हासिल नहीं हो सकती इसमें अगर सिफात में रुक जाओगे। और जात में गौर कर नहीं सकते हो तो रास्ता तो सिफात वाला ही है। अब जरा इसमें एक बड़ी बात आ गई, लेकिन ये बात समझाने भी आसान नहीं है। हाँ, ये भी बहुत मुश्किल बात है, लेकिन बहरहाल है तो सही। वो ये है कि सिफात के जरिए से जात तक पहुंचने की कोशिश हो सकती है, सिफात के जरिए जात तक पहुंचने की कोशिश हो सकती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इदराक लोग सिफात के जरिए से करते हैं उनको बगैर सिफात के वो इदराक होता है, उनको सिफात बाद में नजर आते हैं और जात पर पहली नजर होती है। यानी उनकी जो मोहब्बत सिफात के जरिए से जो लोगों को हासिल होती है उनको जात के साथ पहले से मोहब्बत होती है, मतलब उनको जात से पहले मोहब्बत होती है, वो सिफात बाद में उस जात के हवाले से नजर आते हैं। मिसाल, சபமில் எதுவும் மிசால் ஏ சாபி ஜப குரான் படத்தே تو پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جائے کہتے کہتے ہاذا کلام ربی ہاذا کلام ربی ہاذا کلام ربی اور بے ہوش ہو جائے. اب کلام پڑھتے ہوئے کہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ میرے رب کا کلام, یہ میرے رب کا کلام, یہ میرے رب کا کلام ہے. تو رب کا تعارف پہلے تھا نا اور کلام کا بعد میں ہوا نا, سمجھ میں آ گئی یعنی بات, یعنی رب کے عنوان سے وہ کلام سے متاثر ہو رہے ہیں. کلام کے عنوان سے رب سے نہیں. تو یہ مطلب یہ کہ اس طرح جو ہوتے ہیں مطلب جو یعنی صفات سے ایسے لوگ کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کو صفات, یہ ان کو ایسے نظر آتے جیسے ہمارے آنکھوں کو راڈز کے ذریعے سے کچھ چیزوں کی موجودگی محسوس ہوتی ہے لیکن ان کی تفصیل معلوم نہیں ہوتی. محسوس ہے کہ کوئی چیز ہے جیسے ادھر یہ چیز کوئی پڑی ہوئی کیا ہے, اگر مجھے میں نے پہلے نہ دیکھا ہوتا تو مجھے یہ پتہ بھی نہیں چل سکتا کہ یہ ٹیلی فون بڑا ہوا ہے. بس ایک سیاسی چیز بس موجودگی احساس ہو رہا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. آج میں اوپر جب دیکھتا ہوں تو اوپر بھی جو چونکہ راڈز ہیں تو اب یہ چھت وغیرہ اگر میں نے پہلے نہ دیکھا ہو تو مجھے معلوم نہیں ہو سکتا کہ چھت کیسا ہے. بس صرف یہ کہ ایک چیز ہے اوپر, بس تھوڑا سا رنگ کا تھوڑا سی موجودگی کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہ راڈز راڈز کی بات ہے جس میں کلیئرنس نہیں ہوتی, کلیئرٹی نہیں ہوتی لیکن ایگزسٹنس ثابت ہوتی ہے, ایگزسٹنس ثابت ہوتی ہے, کلیئرٹی نہیں ہوتی. اور کرونز جو ہوتے ہیں وہ اس سے کلیئرنس ہوتا ہے, مطلب اس کی موجود کلیئرٹی ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز ہے اور کس طرح ہے, یہ تفصیلات اس میں معلوم ہوتی ہیں. اب یہ جو حضرات ہوتے ہیں ان کی اللہ پہ ایسی نظر ہوتی ہے محبت والی کہ ان کو جو صفات والی چیزیں ہیں نا, وہ جو اللہ کے جو صفات ہیں وہ دھندلے سے مطلب محسوس ہوتے ہیں. یعنی ان کا دل صفات میں نہیں پھنسا ہوتا, دل ان کا صفات میں نہیں ہوتا, پھر ان میں خود غرضی ہو سکتی ہے. ظاہر خود غرضی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتی جب دل صفات میں پھنسا ہی نہیں, خود غرضی پر نہیں ہو سکتی. ایسے جو لوگ ہوتے ہیں بڑے پیور ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں حضرت محمد مشرف والے. جن کی تربیت کا سٹائل ہی مختلف ہے, تربیت کا سٹائل ہی حضرت فرماتے ہیں ان کا بالکل مختلف ہے. ان کی تربیت نارمل طریقے سے نہیں کی جاتی جو عام لوگوں کی تربیت ہوتی. تو یہ ساری باتیں مطلب پریکٹیکل ہیں. تو میں نے عرض کیا نا کہ صفات میں وہ پنستے نہیں ہیں. یہاں پر آغاز کردن مطرب این غزل را در بزم امیر ترک, گلے یا سوس نی یا سر و یا ماہی دمی دانم, عزی آشفت بے دلچی میں خواہی نمی دانم, و بانگ برز دن ترک کے اے قل دبان آ بگو کہ میدانی وجوب مطرب قرا. قوال کا امیر ترک کے مجلس میں یہ غزل شروع کرنا, اے محبوب مجھے معلوم نہیں تو پول ہے یا سوسن ہے یا سرو ہے یا چاند, مجھے معلوم نہیں کہ اس پریشان عاشق تو کیا جاتا ہے. اور ترک کا ڈانٹنا کہ ارے بڑوے وہ بات کہ جو تجھے معلوم ہے, اور قوال کا اس کو جواب دینا یہ دیکھے نہیں وہی شخص وہی بات ہے نا کہ تو کیا ہے, صفات کی طرف نہیں جا رہا نا. سمجھ میں آ گئی نا بات, یعنی مطلب یہ ہے کہ اے محبوب مجھے معلوم نہیں تو پول ہے سوسن ہے سرو ہے یا چاند ہے, لیکن پھر بھی محبوب ہے. ٹھیک ہے نا, تو مطلب یہ کہ وہ اس کے ساتھ اس کا وہ نہیں ہے. تو وہ جو ترک تھا وہ چونکہ ان چیزوں سے نہیں تھا واقف, تو وہ جو ہے نا مطلب ہے وہ کہتے ہی کیا کہہ رہے ہو, جو تجھے نہیں معلوم ہو وہ باتیں کیوں کر رہے ہو, صرف وہ باتیں کرو جو تم جانتے ہو. یہی وہ بات مس میچ والی بات ہوتی ہے نا کہ مطلب ایسے لوگ کی باتیں دوسرے لوگ نہیں سمجھ پاتے. مجھے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف پر اس وقت کے بعض بڑے لوگوں نے دو اعتراض کیا تھے, وہ اسی رخ سے تھے. جس کا حضرت نے پھر تفصیل سے جواب دیا تھا. مکتوب نمبر 86 والی بات ہے شاید, جس میں کافی حضرات نے مطلب جو ہے وہ کیا تھا کہ یہ کیا ہے. اس پہ حضرت نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ باتیں پھر کھولی تھی. 135 میں کون سی مکتوب تھا اس میں کھولی تھی؟ اچھا 121 شاید. ہاں تو یہ مطلب یہ بات تھی کہ وہ چونکہ ایسے لوگوں کی باتیں پھر نہیں سمجھ میں آتی جو دو دو چار والے ہوتے ہیں, ان کو یہ باتیں کیسے سمجھ میں آ سکتی. آئی مطرب آغازی دبیشی ترک مست در حجاب نغم اسرار الست. سبحان اللہ, قوال نے مست ترک کے سامنے ایک مجازی نغمہ استغارہ میں الست کے راز شروع کر لے. یہ میں الست کے راز, وہ عشق والی داستان اس وقت کی, ارواح کی عشق ملی والی بات ہے. یعنی وہ غزل عشق مجازی کے مضمون پر مشتمل تھی. عاشقان حق جب اس کو سنتے تو اسرار الست کا بیان سمجھتے جس کو مجازی نغمہ کے استعار میں ادا کیا جا رہا ہے. مطرب آغاز اسرار سے مقصود نہیں کہ مطرب قصدن اسرار الست بیان کرتا تھا. ہاں جی, وہ مطرب تھا جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کچھ گا بجا کر میں خوار امیر کو خوش کرے, بلکہ مطلب یہ کہ کال کی غزل سے آل اللہ کے کانوں میں خود بخود اسرار الست کا الکا ہوتا ہے. چنانچہ مولانا بھی اس غزل کی نقل بالمعنی اس رنگ میں کریں گے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, قوال کا مطلب وہ جو ہمارے زمانے میں جو ناتخوان یا اس طرح جو پڑھتے ہیں نا, وہ یہی ناتخوانی لوگ کہتے ہیں اس کو, ظاہر دوسرا نام تو میں نہیں سنا, ناتخوانی کہتے. تو ناتخوانوں کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ کلام کس کا ہے, ناتخوانوں سے اس کس سے غرض ہوتی کہ لوگ کس چیز کو چاہتے ہیں. ان کو تو پیسے چاہیے, ان کو تو پیسے چاہیے, بس جس چیز پر لوگ پیسے دیتے ہوں تو وہ پڑھیں گے, چاہے وہ قرآن پاک پہ دیتے ہو قرآن پاک پڑھیں گے, نعت سے خوش ہوں گے تو نعت پڑھیں گے, کوئی گانا سنیں گے تو گانا گائیں گے. مطلب ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اصل چیز ہے کیا, وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ لوگ کس چیز کی چاہت رکھتے ہیں. جیسے میرے ساتھ ہوا تھا, میں نے سنایا تھا نا کہ مسجد اکبر میں مجھے ایک دفعہ ڈیوٹی دی گئی تھی کہ ان دو ناتخوانوں کو تو نے گانے کہلانا ہے. تو میں تو ویسے جو نعتیں گانے کی طرز پر ہوتی ہے اس میں تو میں بیٹھتا بھی نہیں ہوں اور سر میں درد ہو جاتا ہے. لیکن اس دن بیٹھنا پڑا کیونکہ ظاہر میری ڈیوٹی تھی. اب جو بیٹھا تو طبیعت پہ تو بڑا بوجھ تھا کیونکہ سارے وہ نعتیں گانے کی طرز پہ پڑھ رہے تھے اور لوگ واہ 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 پیسوں پہ پیسے نچاور کر رہے تھے. ہاں جی, سب کچھ ہو رہا تھا, طبیعت پہ تو بڑا بوجھ تھا. اب میں ان کو جب کھانے کے لیے لے گیا تو کھانا میں ان کو کھلا رہا تھا, درمیان میں باتیں بھی ہو رہی تھی. میں نے موقع دیکھ کر کہا کہ آپ حضرات سے ایک درخواست ہے, ماشاء اللہ بہت اونچا کام کر رہے ہیں, نعت تو بہت اونچی چیز ہوتی, آپ سے عزم کی مداح, بس میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ کوئی ایسا نعت نہ پڑھے جو گانے کے درس پر ہو, کیونکہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے لیٹرین میں کوئی قرآن پڑھے. تو قرآن تو قرآن ہے لیکن لیٹرین میں پڑھنا تو بے ادبی ہے. تو اس کو جو ہے نا مطلب ہے کہ نعت شریف اونچا مقام ہے لیکن اس کو گانے کے درس پر پڑھنے میں بے ادبی ہے. تو دونوں کی زبان سے بغیر کسی توقف کے جو بات برآمد ہوئی وہ بتاتا ہوں آپ کو کہ اب تو یہی ہے, اب تو یہی ہے, اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں. اس پہ کوئی شرمندگی ان کو نہیں تھی, کوئی ذرا پر بھی شرمندگی نہیں تھی, نہ انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے یا کوئی اس طرح, بالکل نہیں شرمندگی تھی. انہوں نے کہا اب تو یہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو تو صرف پیسے کمانے, لوگ اس کو تو نہیں دیکھ رہے کہ بھائی یہ چیز جائز ہے ناجائز ہے غلط ہے صحیح ہے. میرے ٹاؤن کے فارغ ایک عالم نے مجھے ایک کیسٹ دے دیا کہ اس پہ بہت اچھا کوئی قاری صاحب اس نے پڑھایا تو آپ بھی سنیں. میں نے کہا بادشاہ بہت اچھا ہوگا, سارے کو پسند آیا. تو خیر آ کے میں نے جب لگایا تو آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا, واللہ والا مفتی صاحب نے تو سنا ہوگا. وہ جو نا اللہ اللہ کا جو پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ وہ بالکل تبلے کی آواز بن جاتا ہے. ابتدا میں اللہ ہو اللہ کہتے ہیں, پھر بعد میں وہ تبلے کی آواز بن جاتا ہے. پتہ نہیں اس قاری صاحب کا نام بھی میں بھول گیا, حسیری تھا پتہ نہیں کوئی تھا, ہاں الحسیری. مجھے تو اتنا غصہ آ گیا, اتنا غصہ آ گیا, میں نے کہا میں کیا کروں. مجھے اس پہ غصہ آ گیا, وہ تو ہے جیسے بیتے وہ تو تھے, لیکن مجھے اس عالم پہ غصہ آ گیا کہ اس نے مجھے ایسی چیز دی. یعنی خود بھی اس کو احساس نہیں ہوا اور پھر مجھے بھی مطلب وہ دینا چاہ تو, یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے. یہ ذکر کے ساتھ مذاق ہے, تبلے کی آواز میں ذکر, بالکل تبلے کی آواز. یعنی مطلب اس میں درمیان میں یعنی وہ نہیں ہوتا, مطلب جو میوزیکل کنسرٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو سنتھیٹک تبلہ بھی ہوتا ہے, بانسری بھی ہوتی ہے, مطلب وہ جو ہے نا وہ سارے آواز مطلب وہ باقاعدہ اس سے آتے ہیں, اس کے ساتھ پھر لوگ گانے گاتے ہیں. تو وہی بالکل مطلب اس طرح آواز, تو بہت سخت مجھے غصہ آ گیا. خیر میں اس پر کچھ لکھنے والا تھا کہ میں لکھ کے البینات اور بلاغ میں بھیج دوں گا کہ مطلب جو ہے نا وہ کم از کم علماء کے سامنے بات آ جائے. شکر الحمدللہ کہ ضرب مومن میں چند ہفتوں کے بعد یا مہینوں کے بعد وہ اس پہ بڑا مضمون آ گیا اور مفتیان کرام نے فتویٰ دیا کہ ایسا کرنا حرام ہے. میں نے شکر ادا کہ میں نے کہا چلو جی کام ہو گیا الحمدللہ, میرے ضرورت نہیں پڑی, بات ہو گئی. تو ایسا یہ مطلب صورت حال ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب اللہ ان کو اجر دے, اس نے بھی اس پر فتویٰ دیا, اس نے مجموعی فتویٰ دیا اس چیز پر نہیں. انہوں نے کہا کہ جو بھی گانے کے طرز پر نعت پڑے گا وہ حرام ہے, تم لوگ کیا کر رہے ہو. ان نے بھی مطلب اس کا فتویٰ دیا اور میرے خیال میں ان کا فتویٰ زیادہ مؤثر اس لیے کہ وہ یعنی جس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں نا تو انہی کو زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے. اگرچہ مرض ہمارے ہاں بھی اب پھیل رہا ہے لیکن ان کے ہاں تو پہلے سے چلا رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ قربانی اس نے کی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اور شاید اللہ پاک اس بھی پر اس کو نجات عطا فرمائے. میں تو اس کے بارے میں انہیں گمان کرتا ہوں ان کے ساتھ. تو خیر تو یہ اس قسم کی بات ہے کہ لوگ جو ہے نا مطلب جو غزل گاتے ہیں وہ اس کو نہیں دیکھتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنا اپنا مطلب لے لیتے ہیں, مطلب جو عام مجازی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا مجازی مطلب لے لیتے ہیں اور جو حقیقی لوگ ہوتے ہیں اس کا حقیقی مطلب لے لیتے ہیں. حافظ شیرازی رحمۃ اللہ کا جو کلام ہے, علامہ اقبال بھی اس پہ دھوکہ کھا گیا تھا اور اس نے ان کے بارے میں باتیں سخت لکھی تھی کہ اس طرح, تو اس کو والد صاحب نے ڈانٹا کہ کیا کر رہے ہو, ہر جگہ انگلی نہیں دیتے, مطلب سمجھا دیا کہ اس طرح نہیں کرتے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, وہ کلام حقیقی کی طرف جب مفضی ہوتا ہے تو اس سے بعض لوگ وہ مراد لیتے ہیں, وہ مجازی کلام مراد لیتے ہیں. اچھا یہ ہے کہ میں ندانم کی تماہی یا وسن میں ندانم کی چمی خواہی زمن, سبحان اللہ. مجھے معلوم نہیں کہ تو چاند ہے یا بت ہے, مجھے معلوم نہیں کہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے. می ندانم تاج خدمت آر مت تنزنم یا عبارت آر مت, مجھے معلوم ہے کہ تیری کیا خدمت بجا لوں, تیرا صاف بیان کرنے سے خاموش رہوں یا تیرا ذکر عبارت میں لاؤں. ای عجب کی نیستی از من جدا من ندانم من کجائم تو کجا, یہ عجیب بات ہے کہ تو مجھ سے دور نہیں ہے, پھر باوجود کمال کر کے میں نہیں جانتا کہ میں کہاں ہوں اور تو کہاں ہے. واجب می ندانم کی میرا چو می کشی گاہ در بز گاہ در خون می کشی, مجھے نہیں معلوم کہ تو مجھ سے کس طرح اپنی طرف کھینچتا ہے, چنانچہ کبھی آغوش میں لیتا ہے اور کبھی خون میں گچڑتا ہے. ہم چنی لب در ندانم باز کر می ندانم میں ندانم ساز کرد, غرض مطرب نے اس طرح ندانم پہ لب کشائی کی اور بار بار میں ندانم کو گانا شروع کیا. چوز حد شدی شد می ندانم زی شگفت از شگفت ترک مارا زی حرارا دل گرفت حرارہ ہوا ہوا. اچھا جب یہ ندام کار دیکھ رہا حد سے گزر گیا تو تعجب کے سبب سے ہمارے ہیرو یعنی ترک کا دل اس ترانہ سے ازردہ ہو گیا, تنگ ہو گیا کہ کیا کہہ رہے ہیں بار بار, کیا مین داد مین داد. بر جہی رہا ترک بو دب زے کشید تعلیہ مرسل مطرب دوید. وہ تر جنجلا کر بولا گرز اٹھائی سنبھال کر قوال پر جپٹا. گرز ذرا بر گرفت سرہنگے بدست گفت نے مطرب کشی ایندم بدست. اس وقت ایک سپاہی اس نے جو مجلس میں اتر کے گرز کو ہاتھ میں پکڑ لیا اور کہا نہیں نہیں قوال کو مار ڈالنا اس وقت بری بات ہے جبکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے. ہاں جی گفت ای تکرار بے حدوم رش گفت تبم را بکوئے من سرش. ترک نے کہا کہ اس کی بےحد بےحد شمار تکرار نے میری طبیعت کو کوفت مچائی, اس لیے میں اس کا سر کچلوں گا. کل تبا نامے کل تبا نامے ندانی گہ مخور زاں کے میدانی بگو مقصود بر. اے دیوس مطرب اگر تو نہیں جانتا تو گو مت کا وہ بات کیا جو تو جانتا ہے مقصود کو حاصل کر. بولے بار بار کیا کہتے میں نہیں جانوں میں نہیں جانوں میں نہیں جانتا میں کیا مینا جانتا کا مطلب. ہاں جی آ بگو اے گیچ مینا کی میدانش مین دانم مین دانم درمکش. اے ہمک وہ بات کیا جو تو جانتے مین دانم مجھے معلوم نہیں مت کہتا چلا جا. من بپرسم گز گجائی بے مرے تو بگو انہیں زبل خو نظارے. یہ تو وہی بات ہوئی جیسے میں کسی پرخاش کے بدوں سیدھے سب اور تجھ سے پوچھو کہ تو کس جگہ کا رہنا ہو تو جواب میں کہہ رہے کہ نہ بلخ کا ہوں نہ ہرات کا ہوں. مطلب کہ خواہ مخواہ جو ہے نا وہ تو اچھا نیز رومو نیز ہندو نیز چین نیز شامو نہ عراق و بھارتی. نہ روم کا نہ ہند کا نہ چین کا نہ شام کا نہ عراق کا اور نہ بار دین کا. بار دین بھی ایک شہر کا نام ہے. نیز بغدادو نے موسل نہ تراز در کشی در نے و نے رائے دراز. بغداد نہ بغداد کا نہ موسل کا نہ شیر تراز کا اس طرح نہ اور نہ میں ایک لمبی مسافت کا اشتہ چلا جائے. ہاں جی خود بگوتا اس کو جائی باز رہ ہست تن کی ہے منا تو جا ای جا. یہ اس کے بجائے وہی مقام بتا دے نا جہاں کا رہنے والے اور سوال سے چھوٹ جا کیونکہ مقصود اصلی کی وضاحت بس اسی ایک جگہ ہی ہے. وہ ایک صاحب کسی مطلب جو ہے نا وہ شادی مطلب جو ہے نا وہ ہو رہی تھی تو اس وہ ظاہر وہ جو دلہن کو لے جانے والی گاڑی ہوتی ہے اس کو ہم پشتوں میں ڈولائی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں ڈولائی چرتا لڑا اس سے پوچھ ڈولائی کدھر گئی تو اس نے کہا کہ وہ فلاں گھر کے سامنے جو ہے. تو انہوں نے کہا فلاں گھر وہ جو وہ گھر کدھر ہے. اس نے کہا جہاں ڈولائی گئی ہے اس کے سامنے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ظاہر معاملہ پھر ہی اس طرح ہے. یا بپرسم کی خوردی تاشتاب تانگوئی نے شرابو نے کباب. یا مثلا میں پوچھنا کہ تو نے کیا کہا تو خبردار جلدی سے فضول جواب نہ دینا کہ نہ شراب نہ کباب. آج آج نے بقولو نے پنیر نے بقولو نے پنیرو نے بسل نے زشیرو نے زشکر نے غسل. نہ سبزی نہ ترکاری نہ پنیر نہ پیاز نہ دودھ نہ شکر نہ شہد. نے قدیدو نے سریدو نے عدس آنچ خوردی آ بگو تنہا و بس. قدید اچھا نہ خوش گوشت نہ سرید نہ مسور بس. اب تم خود سمجھ لو کہ کیا کہے بھلے مان سے کیا خاک جواب ہے. تو نے جو کچھ کہا صرف اس کا نام لے بس. آج یہ سخن خائی دراز از بہر چیز گفت مطرب زاں کے مقصودم خبیس. وہ بات بس پہ لے آئے قوال کے جواب کا مطلب کہ جس مقصود کا اچھا تو یہ نمیدان کہ لمبی بکواس کس لیے ہے. قوال نے کہا اس لیے کہ میرے مراد ایک پوشیدہ مرے جس کو میں ظاہر نہیں کہنا چاہتا. ہاں جی مطلب ہے کہ وہ تو قوال نے جو مطلب کسی مقصود کا ذکر میرے پیش نظر وہ میرے تمہارے تصور سے برتر ہے اس لیے میں اس کے اس بات کا پہلو پیش نہیں کر سکتا نہ تو میں اس کو سمجھ سکتا ہے. ناچار مجھے مس کے واقعی نفلی کا پہلو اختیار کرنا پڑا جس کا سلسلہ محال دراز ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ کی تاریخ میں صفات سلبیہ کا ذکر کیا جاتا ہے لا یحد ولا تصور. مثلا نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ پیٹتے ہیں بیٹھتے اٹھتے چلتے ہیں نہ سوتے ہیں اونگتے ہیں نہ جسم و جسمانی و صاف رکھتا ہے نہ اس کا کل سمالات حواس کا محتاج ہے. وہ آزا لا تاخت ولا نوم لم یلد ولم یلد ولم یکن لہ کفوا احد. یعنی اللہ جل شانو جو انسانی صفات ہے یا مخلوق کے صفات ہے اس سے مبرہ ہے. ہاں جی تو خاص جو اس کے مخلوق والے ہیں ہاں تو اس سے مبرہ ہے. تو جب اس سے مبرہ ہے تو بس پھر یہاں پر حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقشبندی سلسلے میں مراقبات تشکیل کیے ہیں اس میں حضرت نے صفات ثبوتیہ کا مراقبہ بھی دیا ہے, پھر صفات ثبوتیہ سے شیونات ذاتیہ کا مراقبہ بھی بتایا ہے, پھر اس کے بعد صفات سلبیہ کا بھی مراقبہ دیا ہے, پھر اس کے بعد شان جامعہ کا دیا ہے. اب اندازہ کر لے کہ اس میں کتنی بڑی حکمت ہے. پہلے وہ صفات جو انسان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, یعنی انسان کے لیے بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہیں. انسان اپنے صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے صفات کو جان سکتے ہیں, جیسے سننا میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہے کیونکہ میں خود سنتا ہوں تو اللہ بھی سنتا ہے, اگرچہ اس طرح نہیں ہے جس طرح یعنی وہ بھی مطلب اس طرح نہیں ہے, کیونکہ اللہ پاک سننے میں کسی آلے کے محتاج نہیں, کسی چیز کے محتاج نہیں, اللہ متنا ہی ہر چیز کو سنتا ہے, ہر وقت ایک وقت میں سب چیزیں سنتا ہے, جبکہ کوئی بھی انسان یا مخلوق اس طرح نہ ہر آواز کو سن سکتا ہے نہ ہر چیز کو, اور نہ جو ہے نا مطلب بغیر آلے کے سننے کے وہ ہے. ہاں جی, لیکن بہرحال سننا جس کو کہتے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں کیا ہے, وہ اپنے سننے سے آیا ہے. اگر ہم خود نہ سنتے تو سننے کا ہم ادراک ہی نہ کر سکتے کہ سننا کیا ہے, اور سننے کو جانتے ہی نہ. تو اپنے اس کم علم کے ذریعے سے جو محدود علم ہے اس سے مسلم محدود علم کے ساتھ متعارف ہوتے ہیں. یہ تو صفات ثبوتیہ کا مراقبہ ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ کر سکتے ہیں. پھر صفات میں چونکہ بسنا نہیں ہے جیسے میں نے عرض کیا تھوڑی دیر پہلے, تو شیونات ذاتیہ کی طرف لے جاتا ہے کہ اس طرف مطلب اس سے مقصد یہی ہو جائے. پھر اس کے بعد صفات سلبیہ اس لیے کہ کہیں خلط ملتن ہو جائے, کہیں اللہ پر بھی اللہ تعالیٰ پر بھی مخلوق کے صفات کا گمان نہ ہونے لگے. تو یہ یاد دہانی کے طور پر کہ اس کا باقاعدہ ادراک ہو جائے, اور مطلب یہ ہے کہ مطلب جس کو کہتے ہیں نا یعنی اچھی طرح اس کا یعنی مطلب سمجھ میں آ جائے کہ اللہ پاک کے صفات مخلوق کے بعض صفات ایسے جو اللہ پاک کے نہیں ہیں. مثلا مخلوق کھاتا ہے پیتا ہے, اللہ پاک نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, مخلوق سوتی نہ اللہ پاک نہیں سوتے, اونگ بھی نہیں آتی, اولاد بھی نہیں ہے, بیوی بھی نہیں ہے. آج مطلب یہ ہے کہ گویا کہ یہ چیزیں سب مخلوق کی ہے. اب مخلوق کے لیے جو چیز بڑے شان کی والی ہوگا وہ اللہ پاک کے لیے ہے, مطلب اللہ پاک اس سے پاک ہے. اب جیسے اولاد ہے تو مخلوق کے لیے تو یہ وہ ہے یعنی اس کے لیے فخر ہے, لیکن جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. سبحان, یہ جو سبحان ہے جو کہتے ہیں نا وہ یہی باتیں, ماں خلق تازہ باطلا, یعنی اللہ پاک نے جو مخلوق پیدا کیا اس کے ساتھ صفات بھی پیدا کی, وہ سب ٹھیک ہے باطل نہیں ہے, لیکن تو اس سے پاک ہے سبحانک, تو اس سے پاک, تو نہیں اس طرح, تیرا معاملہ اس طرح نہیں ہے. سبحان فقینا عذاب النار. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی یہ مجدد صاحب رحمۃ اس طریقے سے وہ جو ہمارے عقائد ہیں اس کو باقاعدہ راسخ کرتے ہیں, مطلب ہمارے قلوب کے اندر راسخ کرتے ہیں. یہ مسئلے میں بنیادی بات ہے, کیونکہ تصوف کا حضرت جو تعریف فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے عقائد حق راسخ ہو جائیں اور عمل آسان ہو جائے. اب آج ایک بات کھل گئی مودی صاحب, الحمدللہ اس کو خصوصی طور پہ نوٹ کریں علوم عظیمہ میں سے, کہ یہ جو مراقبات ہیں یہ ذکر فکر میں آتے ہیں. ذکر فکر کا تعلق دل و دماغ کے ساتھ ہے, دل و دماغ کے ساتھ ہے. تو تصوف کا جو آدھا مقصود ہے وہ حقائق حق کا جو ہے نا وہ راسخ ہونا, پختہ ہونا, اس میں کوئی ابہام نہ ہونا, وہ دل و دماغ سے تعلق رکھتا ہے, وہ نفس سے تعلق نہیں رکھتا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو وہاں پر یہ استعمال ہو سکتے یہ مراقبات اور یہ ذکر اور یہ تمام چیزیں, کیونکہ اس کا تعلق دل و دماغ کے ساتھ ہے, وہاں پر یہ استعمال ہو جاتے ہیں اور عقائد راسخ ہو جاتے ہیں صحیح. اور مجل صاحب رحمۃ اللہ مراقبات میں یہ کام کیا ہے, ان چیزوں کو مطلب ذہن مراقبات میں داخل فرما کر مطلب ان کو ہمارے جو جس کو کہتے ہیں نا دل و دماغ اس کے اندر راسخ کر لیا. جبکہ جو سلوک ہے وہ نفس کی اصلاح کے لیے ہے اور عمل نفس کے ذریعے سے چونکہ ہوتا ہے, لہذا حضرت نے فرمایا دوسرا مقصد اس کا کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو اعمال شریعت ہیں ان شریعت میں جو مطلوب اعمال ہے اس کا کرنا آسان ہو جائے. یہی ہے نا دو باتیں فرمائی تھی کہ عقائد حق کو راسخ ہو جائیں اور ساتھ مطلب یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے شریعت پر وہ آسان ہو جائے. تو جذب و سلوک یہ دونوں چیزیں گویا کہ یوں سمجھ لیجیے شریعت پر آنے کے لیے لازمی ہے, یعنی گویا کہ اس طرح ہے کہ ذرائع ہیں اور مطلب ایک سے جو ہے نا مطلب عقائد راسخ ہو جاتے ہیں اور دوسرے سے عمل آسان ہو جاتا ہے. اس طریقے سے ماشاءاللہ یعنی ان کا آپس میں ربط جو ہے نا سمجھ میں آتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. می ایرمد اسبات پیش از نفی تو نفی کردم تا بری اسبات بو. اے سالک تیرے غیر کی نفی کرنے سے پہلے مقصود کا اسبات تیرے ذہن سے گریز کر جاتا ہے, اسی بنا پر میں نے غیر مقصود کی نفی کی تاکہ تو مقصود کے اسبات کا اثر اٹھا سکے. کیا خوبصورت تشریح فرمائیے. یعنی اس بات جو ہے وہ چونکہ تیرے سامنے اس طرح واضح نہیں آ پا رہا تو پہلے تو جو چیز ہے اس کی شان کی نہیں ہے اس کی نفی کرو نفی کرو نفی کرو نفی کرو نفی. ہاں جی اس سے آپ کے لیے اس بات کا سراغ آپ کو مل جائے گا, آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سی چیز ہے. یعنی پہلے اس بات حق کو مستحضر کرنا مشکل ہے کیونکہ اس وقت قلب غیر حق کے ساتھ مشغول ہے, لہذا پہلے اغیار کو جو معنی ہے رفع کرنا چاہیے اور وہ تقلیلی تعلقات و مراقبات فنا سے رفع ہو سکتے ہیں. بس میرے اغیار کی نفی کرنے سے یہ مقصود ہے کہ استدار حق آسان ہو جائے. درنوا آرم بنے فی ایساز را چوب میری مرگ گوید را ذرا. پس اسی غرض سے میں نفی کے مضمون پر اس باجے کو بجاتا ہوں تاکہ جب تو با تمام ماسو اللہ کی نفی بلکہ خود اپنی بھی نفی کر کے مثل مردہ ہو جائے تو وہ موت بمانے نفی و فنا تجھ پر اس بات حق کے راز کو ظاہر کر دے. اس کی وجہ یہ کہ تو ہی یعنی میں خود ہی اس کو جاننے میں حجاب ہوں. تو جب تک میرا نفس فعال ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس کی شرارتیں موجود ہیں اس وقت تک میرے دماغ پر اس کی تمام چیزیں چاہیے ہوں گی. تو یہی اب تیسری بات بھی سمجھ لیں, وہ یہ بات ہے کہ جذب کے ذریعے سے یعنی ذکر مراقبہ کے ذریعے سے دل و دماغ پر عقائد راسخ ہو جاتے ہیں لیکن قائم اس وقت رہیں گے جب نفس کی اصلاح بھی ہو جائے گی, کیونکہ اس کو پھر دوبارہ کوئی کہ جس کو کہتے ہیں نا ہم یعنی پولوٹ کرنا جس کو ہم کہتے ہیں یعنی آلودگی نفس کی وجہ سے ہو جاتی ہے, یہ نفس کی کوئی شرارت اس کو دوبارہ خراب کر سکتا ہے. تو جب تک نفس کی شرارت کو دور نہ کیا جائے اس وقت تک وہ اس حالت میں نہیں آ سکتی, مطلب وہ جو ہے نا وہ پھر خراب ہو سکتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی بات فرمائی ہے, یعنی وہ نفی و فنا تجھ پر اس بات ہے کہ ظہور کے باعث بنی. پس فنا جو در حقیقت ظہوری راز کا سبب ہے, ظاہر کنند راز کے نب فعل کا اسناد سبب فعل کی طرف ہے جو اسناد. اچھا ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں یہ کافی ہے, اس سے زیادہ شاید پھر دوبارہ نہیں ہو سکے, وقت بھی تھوڑا ہے. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اب دیکھیں نا حضرت کتنے پرمانی باتیں کتنی سادہ سادہ انداز میں وہ تمثیلات کے انداز میں جو ہے بیان کر جاتے ہیں. اگر کوئی اس پہ پہلے نظر اس کا نہ ہو تو کہے گی کیا کہہ رہے ہیں. ذکر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ، اللہم صل علی سیدنا. لا الہ الا ہو، 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 اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ. حق 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 حق. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 صلی اللہ سیدنا مولانا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم لك صلاتي ونسك ومحياي ومماتي، وإليك ما أبي ولك ربي تراسي. اللهم إني أسألك من خير ما تجيب به الرياح. اللهم اجعلني وازم شكرك واكثر ذكرك واتبع نصيحتك واحفظ وصيتك. اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا منك لم تملكنا من اشياء، فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي، واجعل خشيتك افضل الاشياء عندي. وقت اني حاجات الدنيا بلا بشوق الى لقائك، واذا اقررت اعينا من الدنيا اهل الدنيا من دنيا فاقر عيني من عبادك. اللهم اني اسالك الصحه والعفه والامانه وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللهم لك الحمد والشكر ولك المن فضلا. اللهم اني اسالك التوفيق لمحبك من المال وسيدك التوكل اليك وحسن ظن بك. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك، وارزقني طاعتك وطاعه رسولك وعملا بكتابك. اللهم اجعلني اخشاك كاني اراك ابدا حتى القاك واسكت من تقواك ولا تشكني بمعصيتك. اللهم اطلب بي في تيسير كل يسير، فان تيسير كل يسير عليك فيسير، فاسالك اليسر والمعافاه في الدنيا والاخره. اللهم وفقني فانك عفو كريم. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانه، فانك تعلم خيانه العين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقني عيني حتى لا تشكيان تسكيان القلب بظروف الدمع من خشيتك قبل ان تكون الدموع دما والدراس جمره. اللهم عافني في قدرتك، وادخلني في رحمتك، واقضي اجلي في طاعتك، واختم لي بخير مالي وجل سماء والجنه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوه المسترين، الرحمن الدنيا ورحيمها، انت ترحمني فرحمني برحمتك، تغنيني بها الرحمه من سواك. اللهم اني اسالك من فجاءات الخير، واعوذ بك من فجاءات الشر. اللهم انت السلام منك السلام، واليك يعود السلام. واسالك ذا الجلال والاكرام ان تستجيب لنا دعوتنا، وان تغطي رغبتنا، وتغنينا عمن اغنيت عنا من خلقك. اللهم اغفر لي واختر لي، اللهم ارضني من قضائك، وبارك لي فيما قدر لي، حتى ولا احب تعجيل ما اخرت ولا تاخير ما اجلت. اللهم لا يعيش الا يعيش الاخره. اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا، وانشرني في زمره المساكين. اللهم اجعلني من الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. اللهم اني اسالك رحمتك من عندك، تهدي بها قلبي، وتجمع بامري، وتلم بها شاسي، وتسلو بي ديني، وتقضي بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شهادي، وتبيض بها وجهي، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وترد بها ولفتي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم اعطني ايمانا لا يرتد، ويقينا ليس بعده كفرا، ورحمه انال بشرف كرامتك في الدنيا والاخره. اللهم اني اسالك الفوز في القضاء، ونزول الشهداء وعيش السوداء، ومرافقه الانبياء، والنصر للاعداء، انك سميع الدعاء. اللهم قصر عن رايي، وزوف عن عملي، ولم تبلغ منيتي، ومسلت من خير مرته، واتوا احد من خلقك، او خير موتي، او خير انت موتي احد من عبادك، فاني ارغب اليك فيه، واسالك برحمتك رب العالمين. اللهم اني ازل بك حاجتي، وانقص رايي، وزوف عمل افتقرت الى رحمتك، فاسالك قاضي الامور، وشافي الصدور، كما تجير بين البحور، ان تجيرني من عذاب السير، ومن دعوه السبور، ومن فتنه القبور. اللهم ذا الحبل الشديد، والامر الرشيد، اسالك الامن يوم الوعيد، والجنه يوم الخلود، مع المقربين الشهود، عرك السجود المفيد من الوعود، انك رحيم ودود، وانك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لاوليائك وحربا لاعدائك، ونحب بحبك من احبك، ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء عليك الاجابه، وهذا الدعاء عليك الاجابه، وعليك التكلام. اللهم لا تكلني الى نفسي طرفه عين، ولا تنزل مني صالح ما اتيتني. اللهم انك لست بالله نستهدسنا، ولا بربي يبدي زبد ذكر تبدانا، ولا عليك شركاء يكذبون معك، ولا كان لنا قبلك من الله نلجو اليهم نزرك، ولا عنك على خلقنا وحد، فنشرك فيك تباركت وتعاليت، فنسالك لا اله الا انت اغفر لي. اللهم انت خلقت نفسي وانت توفى لك الممات والمحيا ان احيتها، فاحفظ بما تحفظ بعبادك الصالحين، وان امت فاغفر لها وارحمها. اللهم اني بالعلم وزيني بالهلمه، واكرمني من التقوى جميل بالعافيه. اللهم لا يدركني زمان لا يدرك زمان لا يتوب في العليم ولا يستخفي من الحليم قلوب قلوب الهاجم والسنة والسنة العرب. اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني فإنما أنا بشر فأي مؤمن زاديت وشتمت وجلدت أو لعنت وأجل فجل له صلاة وزكاة قربة تقرب إليك. اللهم إني أعوذك من البرس ومن الشقاء والنفاق وسوء الأخلاق ومن شر ما تعلم. أعوذ بالله من حالي أهل النار ومن النار مقرب إليها من قول العمل ومن شر ما أنت آخذ بناسيتي. أعوذ بك من شر ما في أزلي ومن شر ما بعد ومن شر نفسي وشر الشيطان وشركي وأن أقترف على أنفسنا سوءا وجنوا إلى مسلم أو أكتب سخطية وذنبا لا تغفره ومن ذلك المقام يوم القيامة. وتقبل هذه الدعوات في حق محمد أشرف علي وعبد واسم محمد المصطفى ومحمد علي محمد شبيه وعبد الماجد ومولى محمد أشرف سليماني مولى محمد زكريا يوسف محمد إقبال مدني وسيد الإشاء وسيد تسمى وسيد تنزيم رحمة الله عليهم وجميع المتعلقين في كعبة أمهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات صلى الله تعالى سيد الكائنات وأكرم المخلوقات صلاة تسبق الآيات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب العالمين.